الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين قرآن حکیم کی سورۃ الشعراء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے آخری رکوع کا اس وقت مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے. پچھلے رسولوں اور ان کی اقوام کا بیان مکمل ہوا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے تذکرہ ہے, اور اس زمن میں قرآن حکیم کا جو انکار کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو انکار کر رہے تھے مشرکین مکہ, ان کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے. اور اس سورت اور اس رکوع کے آخر میں شعراء کے حوالے سے بھی گفتگو ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 195 تک ہم نے مطالعہ پچھلے حصے میں مکمل کیا تھا. آخری بات جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ رب العالمین نے قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا. اس قلب مبارک کو اللہ نے تیار کیا قرآن جیسے عظیم کلام کے نزول کے لیے. اور پھر یہ ذکر آیا کہ اسے اللہ نے عربی مبین میں نازل کیا, واضح عربی زبان میں نازل کیا. اور اس حوالے سے جو ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم دنیا کی دیگر زبانیں سیکھنے میں تو بڑے متحرک اور ایکٹیویٹ نظر آتے ہیں, اور اپنے بچوں کو انگریزی بھی ہم پڑھا لیتے ہیں, لوگ اپنی دنیاوی حاجات کے لیے چائنیز بھی سیکھ لیتے ہیں, جرمن لینگویج بھی سیکھتے ہیں, جاپنیز بھی سیکھتے ہیں اور رشین لینگویج بھی سیکھ لیتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کے کلام کی زبان کو سمجھنے کے لیے امت کوشش نہیں کرتی. ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. اس کے بعد آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 196 سے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور بے شک اس قرآن کا ذکر پچھلے پیغمبروں کے صحیفوں میں بھی ہے. قرآن کا ذکر ہو, رسول اللہ کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم, آخری رسول کا ذکر ہو, خانہ کعبہ ہی آخری امت کے لیے قبلہ مقرر کیا جائے گا, یہ تمام باتیں پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں اور قرآن حکیم کے ان کو آخری کلام کے طور پر عطا کیے جانے کی بشارتیں پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں. اور آج جب ہم سن 2013 میں بیٹھے ہیں, اس سب کے باوجود کہ پچھلی کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں تحریف یعنی تبدیلیاں کی ہیں, اس سب کے باوجود آج بھی وہ آیات ان کتابوں میں موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کہیں یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں کہ یجیدونہم عندہم مکتوبات مکتوباً فی التورات والانجیل, یہ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے. اب یہ آیت قیامت تک تلاوت کی جائے گی. ہر دور کے جو یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب ہوں گے, ان میں جو حق کے متلاشی ہوں گے, ان کے لیے رہنمائی آج بھی موجود ہے ان کی کتابوں میں. اور رسول اللہ کا ذکر تو بڑی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بتاتا ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر اور ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں. تو سورہ فتح آیت 29 کا مطالعہ کریں, اور تفاسیر کا اگر آپ مطالعہ کریں تو علماء امت نے, مفسرین امت نے وہ مقامات تورات اور انجیل کے نقل کیے ہیں جن میں آج بھی وہ مثالیں موجود ہیں جو صحابہ کرام کے متعلق ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود آج ہو سکتا ہے, تو رسول اللہ کا ذکر کیوں موجود نہیں ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پچھلی کتابوں میں آخری رسول کا ذکر, آخری کتاب کا ذکر, آخری امت کا ذکر ہمیں ملتا ہے. مزید ارشاد فرمایا کہ کیا ان کے لیے یہ بات ایک نشانی کے طور پر کافی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں, کس بات کو جانتے ہیں؟ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری کلام ہے. یہ بات یہود کے علماء جانتے تھے. مثلا سورۃ البقرہ میں اللہ نے ایک سے زائد مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہود خاص طور پر اور نصارہ بھی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو. اپنے بیٹے کو پہچاننا کسی باپ کے لیے مشکل کام تھوڑا ہی ہوتا ہے. اتنا ہی آسان ہے آخری رسول کو پہچاننا صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی بشارت ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں. چنانچہ جب ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند وہ لوگ جو نصارہ میں سے ایمان لائے جیسے نجاشی رحمت اللہ علیہ, چند وہ لوگ جو یہود میں سے ایمان لائے جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے یہودی عالم اور بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے. جیسے رسول اللہ کی نشانی ان کے سامنے آئی فوراً وہ پہچان کے ایمان لے آئے. نجاشی بھی ایمان لے آئے رحمت اللہ علیہ, نصارہ میں سے حبشہ کے بادشاہ, اور عبداللہ بن سلام بھی ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے. تو ان کے علماء جانتے ہیں, لیکن اس بات کو کیا کہیں آخر, جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ حسد آڑے آ گیا. بنی اسرائیل میں یہود بھی تھے نصارہ بھی تھے, حسد یہ آڑے آیا کہ وہ نبوت جو بنی اسرائیل میں صدیوں سے چلی آ رہی تھی وہ لے کر اب بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی. یہ حسد آڑے آیا اور بنی اسرائیل کے یہود خصوصاً اور ان کے علماء نے خصوصاً جانتے بوجھتے انکار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جانتے بوجھتے انکار کیا ہے, گویا وہ جانتے تھے پہچانتے تھے. حتیٰ کہ ابو جہل جیسا آدمی جسے اس امت کا فرعون قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب یہ قتل ہوا بدر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے. ابو جہل جیسے شخص کی تنہائی کی گفتگو جو سیرت کی کتابوں میں روایات ہمیں ملتی ہیں, جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ محمد برحق نہیں ہے, جو بات کہتے ہیں وہ سچ نہیں کہتے, کہا بالکل سچ کہتے ہیں, بالکل برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہا اگر میں ان کو مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, یہ بڑے ہو جائیں گے اور میں کسی کے نیچے رہ کر کام کر نہیں سکتا. یہ تکبر ہوتا ہے, یہ تعصب ہوتا ہے, یہ حسد ہوتا ہے جو آڑے آتا ہے اور جانتے بوجھتے ایک انسان آتے ہوئے حق کو رد کرتا ہے. تو بہرحال قرآن نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں کہ علماء بنی اسرائیل جانتے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیے بھی کہا گیا کہ صدیوں سے مشرکین مکہ کے ہاتھوں کے پیغمبر نہیں آئے تھے, لیکن جاؤ پوچھو یہود و نصارہ سے جو رسولوں کے کتابوں کے ماننے والے ہیں, وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہاں آخری رسول کے متعلق بشارات اور نشانیاں قرآن پچھلی کتابوں میں موجود ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض اٹھتا تھا, عربوں کی طرف سے, مشرکین مکہ کی طرف سے, ان اعتراضات کا ذکر اور ان کے جوابات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر عطا فرمائے. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی میں, یعنی نان عربک لینگویج میں, عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کرتے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا بھی دیتے تب بھی یہ ایمان نہ لاتے. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو عربی, اور یہ اور بڑی معجزے کی بات ہوتی کہ آپ کسی اور زبان میں کلام کرتے اور ان کے سامنے پیش کر دیتے. یہ شخص کو ایک زبان آتی نہیں اور وہ زبان بولنا شروع کر دے, بڑی بات ہے نا. لیکن اس صورت میں کیا ہوتا؟ وہ ایک اور جگہ قرآن نے نقل کیا, اس صورت میں کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ عربی ہیں اور کلام ہمارے سامنے عجمی یعنی نان عربک لینگویج میں پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ما کانوا بہ مؤمنین, یہ ایمان لانے والے نہ ہوتے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طور پر انہوں نے مان کر نہیں دینا ہے. یہ ان کی ہٹ درمی کے اس مقام پر بیان کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن عطا فرما دیتا اور اللہ کے رسول پڑھ کر سنا بھی دیتے تو اور معجزے کی بات ہوتی, تب بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا. کیوں؟ فرمایا کہ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں انکار کی روش کو پیدا کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بارہا بات آ چکی ہے, ہم سب کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا اور راستہ واضح فرما دیا اور اختیار دے دیا, چاہو تو شکر گزاری کرو چاہو تو ناشکری کرو. سورہ دہر کے شروع میں ذکر آیا اما شاکر و اما کفورا, چاہو شکر گزار بنو چاہو ناشکری بنو, اختیار اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. پھر بندہ جس طرف بڑھنا چاہے گا لوسی راستے کو آسان فرما دے گا. مثلا قرآن نے فرمایا سورۃ الشورا آیت نمبر 13 میں یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جس پہ طلب و تڑپ ہوگی اللہ انگلی پکڑ کر چلا دے گا, ہدایت دے دے گا. پھر اس کے برعکس قرآن یہ بھی بیان فرماتا ہے سورۃ الصف آیت نمبر 5 میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. جو خود دنیا کی محبت میں ڈوبے، تکبر کا اظہار کرے، تعصب کا اظہار کرے، حسد کا اظہار کرے، جیسے بھی مثالیں آئیں بنی اسرائیل کے علماء کی اور ابو جہل جیسے لوگوں کی، جو جانتے بوجھتے دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کرے، دنیا کا بندہ بنے، تکبر کا اظہار کرے، تعصب کا رویہ اختیار کرے، حسد کی روش اختیار کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ فرما دیتا ہے. تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے مان کر ہی نہیں دینا، دل گواہی دینے پھر بھی نہیں مان رہے، تو لاکھ ان کو معجزات دکھا دیے جائیں مان کر نہیں دیں گے. جب انہوں نے خود یہ طے کر لیا کہ حق قبول نہیں کرنا اور تکبر پر، حسد پر اڑے رہنا ہے، تعصب کی روش پر اڑے رہنا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ان سے حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی کو واپس لے لے گا. یہ وہ بات ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں ہم پڑھتے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جان لیجئے آپ کے میرے پاس جو جو صلاحیتیں ہیں، جسم کے اندر ہوں، مہارت میں ہوں، علم کے اعتبار سے ہوں، اسکلز کے اعتبار سے ہوں، اگر ان صلاحیتوں کو استعمال کریں گے تو وہ برقرار بھی رہتی ہیں، بڑھ بھی جاتی ہیں. ہم میں سے بہت سے بچوں کا میتھس بہت اسٹرانگ ہوگا، وہ کالج لائف میں، اسکول لائف میں ہم سے زیادہ تیز وہ کیلکولیشنز کر لے گا، ہم شاید پریکٹس میں نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب ہم پریکٹس میں نہیں ہیں نا. لیکن جو بچہ پریکٹس میں ہے اس کی صلاحیت برقرار بھی بڑھ بھی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے بھائی سڑکوں پر کام کرتے ہیں، کھودنے کا کام کرتے ہیں. آپ اور میں جو آفس میں بیٹھ کے کام کرنے والے، دو گھنٹے کدال اٹھا لیں ہم بے ہوش ہو جائیں گے، اور وہ 8-8, 10-10 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ کرتا رہتا الحمدللہ. کیوں؟ وہ اس کا عادی ہو چکا، اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو سڑکوں پر کدال چلانے والا ہے وہ 4 گھنٹے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بیٹھے گا، اس کے سر میں درد شروع ہو جائے گا. کیوں؟ وہ اس سے یوز ٹو نہیں، اس کے پاس اس کی مہارت نہیں. لیکن جو 4 گھنٹے بیٹھا ہے وہ 8 گھنٹے بھی بیٹھ جائے گا، وہ اس کا عادی. جس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں برقرار بھی رہتی، بڑھتی بھی، اور جب استعمال کرنا چھوڑتے کم ہو کر ختم ہو جاتی. اللہ نے آپ کو مجھے قبول حق کی توفیق دینا چاہا ہے کہ لے لو، تم صلاحیت دی ہے، چاہو تو شکر گزار بنو تو میں توفیق دے دوں گا. اب اگر اس صلاحیت کو استعمال کریں گے انشاءاللہ تو برقرار بھی رہے گی، بڑھے گی. قرآن کہتا ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 آخری آیت ہے 69، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیتے ہیں. تو محنت کرو گے، کوشش کرو گے ہدایت پر آنے کی، اللہ تمہیں اور آگے بڑھا دے. جیسے ایک حدیث کا ذکر بارہا آ چکا، بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ فرماتے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے، اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بالش تو میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یہ راستہ کھلا ہو. اب آپ پر مجھ پر ہے کہ ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے. اللہ تو دینے کو تیار ہے. یہ صلاحیت استعمال کریں گے بڑھے گی، ہدایت اور بڑھے گی. بہت پیارا مقام ہے قرآن کا اسی اعتبار سے. ایک اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17 میں، والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، جن لوگوں نے ہدایت کی روش اختیار کی اللہ نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرما دیا، اور اللہ نے انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمایا. یہ مستقل پروسیس ہے، مستقل عمل ہے. تو جس صلاحیت کو استعمال کریں گے بڑھے گی، ہدایت کی توفیق اللہ دینا چاہتا ہے. ہم لینا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر طلب و تڑپ ہے کہ نہیں، ہوگی اللہ بڑھا دے گا انشاءاللہ. اس کے برعکس اللہ نے صلاحیت تو دے رکھی لیکن ہم اسے استعمال نہ کریں، ہم اسے ضائع کر دیں، خراب کر دیں، تو پھر دل سیاہ کر دیے جاتے ہیں. حدیث ہے جامع ترمذی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، بلیک اسپاٹ. توبہ کر لے گا مٹا دیا جائے گا، نہیں کرے گا وہ کالا نقطہ برقرار رہے گا. ایک اور گناہ کرتے ایک اور نقطہ، ایک اور گناہ کرتے ایک اور نقطہ، یہاں تک کہ گناہ بڑھتے جاتے ہیں. ہٹ دھرمی ہے اس کی، غفلت ہے اس کی، لاپرواہی ہے اس کی، کوتاہی ہے اس کی، گناہ کرتے جاتا ہے اور نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے سورۃ المطففین کی آیات تلاوت فرمائی. آخری پارے میں سورۃ المطففین، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ ان کے برے اعمال کا زنگ ہے جو ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ انتہا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. تو یہ وہ کون لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے انکار کی روش کو ڈال دی، جنہوں نے اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا، اور غفلت میں مبتلا ہوئے، تکبر تعصب حسد کا شکار ہوئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی طرف بڑھنے کی طلب و طلب و توفیق عطا فرمائے، اور یہ نہ ہو جائے کہ ہم جانتے بوجھتے رد کریں اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی تعلیم کو، اور پھر دل سیاہ کر دیے جائیں. اللہ ہمیں معاف رکھے، اللہ ہمیں معاف رکھے. آج ہم کہتے ہیں نا مزہ نہیں آتا نماز میں، کیوں نہیں آتا؟ دل مردہ ہے بھائی، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کی طرف قدم بڑھ جاتے، اللہ اکبر کی پکار آتی ہے، قدم نہیں بڑھتے. کیوں؟ دل مردہ ہے. آج سیاسی اور دیگر ڈھونگ رچتے ہوں تو ہمیں دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا ٹائم ہے لوگوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ڈسکشنز کرنے کے لیے. اللہ کے دین کو مٹایا جاتا ہو، اللہ کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہو، ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی اس کے اوپر. اب تو لوگ سیاست پر بھی بات کریں گے، دین کی بات کرنا ان کو گوارا نہیں ہے، اتنا دین سے بیزاری ہے معاذ اللہ. کہاں کھڑے ہیں آج ہم لوگ؟ یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، یہ دلوں پر غفلت تاری ہو جاتی ہے، یہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے کوتاہیوں کا، گناہوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق واپس دے دیتا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ایک یا دو جمعے قبل وہ حدیث آپ کو سنائی تھی بخاری جامع ترمذی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ ما جلاؤہا، کیسے دور کریں زنگ کو؟ فرمایا کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھو. یہ سارے فساد کی بنیادی وجہ ہم اپنی موت کو بھول گئے. اور دل مردہ کیوں ہے؟ کیونکہ دلوں کو روشنی دینے والی شے، دلوں کو زندگی دینے والی شے، ایمان کو بڑھانے والی شے وہ اللہ کا کلام قرآن. قرآن نے فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں کثرت تلاوت قرآن اور کثرت ذکر موت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. فرمایا کہ پھر وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں نا بے آواز ہوتی ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ تمہاری ہر دھرمی ہمیشہ چلنے والی نہیں. فرعون جیسے لوگوں کا انجام دیکھ لو، پچھلی قوموں کا انجام تمہارے سامنے آ گیا، قوم نوح کو غرق کیا گیا، قوم عاد پر عذاب آئے، قوم ہود پر عذاب آئے، قوم شعیب پر عذاب آئے، قوم لوط پر عذاب آئے، فرعون اور آل فرعون کے اوپر عذاب آیا. دیکھ لو کوئی بچا نہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے. تو آج والے بچ جائیں گے کیا؟ جب پچھلے بڑے بڑے نہیں بچے تو آج کے چھوٹے موٹے بچ جائیں گے کیا؟ قطعا نہیں. ایسے آئے گا اچھا عذاب کی انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اس وقت کیا کہیں گے؟ اے کیا کاش ہمیں مہلت مل جائے گی، تھوڑی سی مہلت مل جائے گی. ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی آپ اور مجھے ایک مرتبہ دی. ہاں ہمارے بچے اسکولز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، ایک سیمسٹر میں فیل ہو گئے دوسرے سیمسٹر میں اٹیمپٹ کر لے گا، ایک سال فیل ہو گیا اگلے سال سبھی میں بیٹھ جائے گا، دوسرے سال بیٹھ جائے گا. دنیا کے چھوٹے چھوٹے ایگزامس کی جس کی ہمیں ٹینشن بہت ہوتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کے گریڈس کے حوالے سے، ان کے مستقبل کو سیف اینڈ ساؤنڈ بنانے کے حوالے سے، ان دنیا کے ایگزامس سے تو دوسری تیسری اٹیمپٹ یا موقع مل جائے گا. اللہ نے جو آخرت کی تیاری کے لیے آپ کو مجھے زمین پر بھیجا، یہ ایک ہی موقع دیا ہے. ورنہ غرق ہوتا فرعون بھی ایمان لا رہا تھا، وہ قابل قبول نہیں تھا. غرق ہوتا فرعون ایمان لا رہا تھا سورہ یونس کی آیت نمبر 90-91-92 کے مطابق، مگر اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں تھا. اور کل بڑے بڑے مجرم کہیں گے اللہ ایک دفعہ موقع دے دے، اللہ ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دے، اللہ ایک مرتبہ مجھے چانس دے دے میں نیک بن جاؤں. نہیں، یہ حسرت تو ہو سکتی حقیقت نہیں، یہ خواہش تو ہو سکتی مگر حقیقت نہیں، یہ درخواست تو کی جا سکتی مگر قبول نہیں کی جا سکتی. ایک مرتبہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے میری اور آپ کی مہلت. اس سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا کر آخرت کی تیاری کر لے، دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ما لم یغرغر، حدیث جامع ترمذی میں، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے، اسرائیل علیہ السلام لینے کو نہ آ جائے، اس سے پہلے پہلے توبہ کر سکتے ہو، کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا، مگر توبہ سچی توبہ. بہرحال یہ ایک چانس ملا. کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے افا بعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے؟ پچھلے نافرمان کیا کہتے تھے پیغمبروں سے، لے آؤ نا عذاب، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر دکھا دو نا ہمیں، تھے نا ہر دھرم قسم کے لوگ. آج کے دور میں بھی کچھ اور انداز سے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم اتنے ہی برے تھے تو اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں فرماتا؟ ہمارے اندر اتنی کوتاہیاں ہیں، بگاڑ ہے، تو اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں فرماتا؟ ہاں جی، زلزلے فلاں جگہ پر آتے ہیں، کراچی والوں پر کیوں نہیں آتا؟ کراچی میں تو زیادہ حرکتیں ہوتی ہیں گناہوں کی، اسلام آباد والوں پر کیوں نہیں آتا؟ یہ باتیں ہم کر چکے ہیں نا پہلے، ہٹ درمی ہے کہ نہیں؟ اور جی زلزلے تو مریخ پر بھی آتے، زمین پر آ گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ہے انداز آج مسلمانوں کے درمیان، اللہ فرما رہے افوی عذاب انا استعجلون، مجموعی اعتبار نافرمانوں کے بارے میں فرمایا کیا ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں؟ بھلا دیکھا آپ نے اگر انہیں ہم برسوں فائدہ پہنچا بھی دیں، اللہ سوال کے طور پر پوچھ رہے ان لوگوں کا، اگر ہم برسوں فائدہ پہنچا بھی دیں پھر ان کے پاس آ جائے وہ جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا، جس کا وعدہ دیا جاتا تھا، یعنی عذاب کا فیصلہ، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو جن چیزوں سے وہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے دنیا میں کوئی شے ان کو نفع نہیں دے، بڑی ترقی تھی، بڑی ٹیکنالوجی تھی، بڑی ڈیولپمنٹ تھی، بڑی آسائشیں تھیں، بڑی سہولیات تھیں، بڑے میجرز انہوں نے لیے تھے، جاپان والوں نے زلزلہ پروف بنائے، کیا پل اللہ نے مٹا دیا، بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں اللہ مٹا سکتا ہے، بنکرز بنائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مٹا سکتا ہے، تو جس چیزوں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے وہ کچھ بچا نہیں سکیں گی اس سے انہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ دنیا کے اندر نازل ہوگا. فرمایا کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس لیے کہ خبردار کر دے، کاہے کو؟ ذکرہ، نصیحت کے لیے، خبردار کرنے والے رسول کاہے کو بھیجے؟ نصیحت کے لیے، یاد دہانے کے لیے. اب رسول کوئی نہیں آئے گا، اب یہ کام امت نے کرنا ہے، یہ مسجد کے ائمہ کی بھی ذمہ داری، یہ امت کے علماء کی بھی ذمہ داری، یہ ایک استاد کی بھی ذمہ داری، یہ ایک باپ کی بھی ذمہ داری، جو جہاں جہاں جس قدر اختیار رکھتا ہے وہ اس قدر ذمہ دار ہے امت ہی ہونے کے ناطے کہ اس پیغام کو آگے انسانیت تک پہنچائے. یہ صرف علماء کا اور مولویوں کے کرنے کا کام نہیں ہے بھائی، جو ہم نے کچھ لوگوں کے لیے اسائن کر دیا ہے، یہ آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب نے جنت میں جانا ہے نا، ہم سب کو امتی ہونے کا دعویٰ ہے نا، تو ساری امت کی ذمہ داری اپنی اپنی استعداد کے مطابق، بالکل صحیح، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے، مگر ہے ساری امت کی ذمہ داری کہ تم خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہو نا، تو اب تم ذمہ دار ہو اس کام کے کرنے کے جو پہلے انبیاء اور رسول کے کاندھوں پر تھا، کہ اب تم نے انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تم نے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے، تم نے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ کل اللہ کے عذاب کی پکڑ سے وہ لوگ بچ سکے. ذکر، نصیحت کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں کو بھیجا اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے. اب بیان ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں، ہاں ہاں یہ کچھ جنات ان کو آ کر بتا دیتے ہیں، اور کچھ شیاطین کا ذکر بھی آ رہا ہے، شیطان میں جن ہے نا، تو ان جنات کی طرف اشارہ کہ ہاں یہ اڑتی اڑتی خبریں کو ان کو لا کے پہنچاتے ہیں، پھر یہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اس طرح کے باطل دعوے انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی اگلی آیات میں. ارشاد ہوا وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، شیاطین بھی جنات ہی ہیں، جیسے کہ وہ بڑے شیطان کے بارے میں قرآن نے فرمایا سورہ الکہف آیت نمبر 50 میں، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. تو یہ شیاطین کا ذکر آیا تو یہ مراد جنات بھی ہیں. فرمایا کہ اس قرآن کو لے کر شیاطین نہیں اترتے، اور نہ ان کو یہ جائز ہے، نہ ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا کرے. کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے فرمایا کہ انہم عن السمعی لمعزولون، بے شک وہ اس قرآن کے سننے کے مقام سے دور کر دیے گئے. یہ شیاطین کیا کرتے جنات؟ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا، ہر تمنا پوری ہوگی 25 روپے پلس ٹیکس، ایک کال کیجئے آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ غریب بیچارہ 25-25 روپے کا محتاج ہے اور آپ کی میری تقدیریں بدلے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، جاہلوں کے پاس، دنیا پرستوں کے پاس آتے ہیں کچھ نہ کچھ شیاطین جنات، کچھ ادھر ادھر کی باتیں بتا جاتے ہیں. یہ ہمارے اوپر حکمرانوں سے لے کے نیچے تک، اب تو جب خبریں آتی ہیں اور علم ہوتا ہے کہ یہ فلاں پیر صاحب فلاں کے پیر ہیں، کوئی جھاڑو والا ہوگا، کوئی چینی والا ہوگا، کوئی ڈنڈے والا ہوگا، کوئی گالیوں جھوٹے والا بھی پیر ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بنے بیٹھے ہیں بڑے بڑے اوپر سے لے کے نیچے تک، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ بات اب اتنی معروف ہے کہ بتانے کی حاجت نہیں، اشارہ کافی. تو تاریخی طور پر بات ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ جنات 100 میں سے 1-2 صحیح باتیں بھی ان کے کانوں میں ڈال دیتے ادھر ادھر کی خبریں لے کر. ان جنات کو ادھر ادھر کی خبریں لینے کی اجازت تو تھی، لیکن قرآن بہت سے مقامات پر فرماتا ہے قرآن کا جب نزول ہوتا اس نزول سے ان کو محروم کیا گیا. قرآن یہ بتاتے کہ ان میں سے اچھکنے کی کوشش بھی کرے تو شہاب ثاقب یہ ستارے توڑ کر انہیں مارے جاتے ہیں اور ان کو بھگایا جاتا ہے. یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام کی حفاظت کی. باقی یہ جو نجومیوں کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں بھائی، حرام ہے. میں نے بہت زور سے بات کہی، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی نجومی کی اور کاہن کی بات کو مانا اس نے اس کا انکار کیا جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اللہ کا کلام قرآن حکیم، ابو داؤد کی روایت. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کے آخر میں کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن کہتا ہے کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور یہ بتا دے کہ یہ ہو جائے اگر وہ ہو جائے گا. نوسٹراڈیمس کی ایک ہزار میں سے دو باتیں صحیح ہو جائیں تو دنیا اس کے قائل ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ آپ کا میرا امتحان ہے. قرآن کہتا ہے کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور اللہ کے رسول فرماتے ابو داؤد شریف کی روایت میں جس نے کسی نجومی اور کاہن کی بات کو تسلیم کیا اس نے اس کلام کا انکار کیا جو رب العالمین نے مجھ پر نازل کیا ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اب بات نجومیوں سے آگے بڑھ کر جادوگروں تک چلی گئی. جادو کرنا کفر ہے, جادو کروانا کفر ہے ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق. بعض اہل علم جن میں صحابہ شامل, ان کی رائے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے, کفر ہے یہ. ان کے پاس اسی طرح کے شیاطین اور جنات آتے جاتے رہتے ہوں گے, اور کیا کیا وہ گندگیاں استعمال کرتے ہیں, وہ گندگیوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. تب جا کے جادو ہوتا ہے, عقیدہ بگڑتا ہے اور پوری زندگی برباد ہوتی ہے. پھر اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. بہرحال یہ جو شیاطین جنات ادھر ادھر کی پہنچاتے ہیں باتیں, فرمایا کہ قرآن کی سماعت سے, قرآن کی سننے سے, قرآن کی کسی بات میں سے کچھ لینے سے ان کو محروم کر کے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. ارشاد ہوا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا ورنہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جنہیں عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد دو بڑی قیمتی ہدایات, بلکہ کئی قیمتی ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پہلے رشتہ داروں کے بارے میں, پھر صحابہ کرام کے بارے میں. پہلی ہدایت آئی آیت نمبر 214 میں, ارشاد ہوا وانذر عشیرتک الاقربین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے مراد اللہ کے عذاب سے. آج ہم امت والے کام کو بھول چکے, لیکن قرآن کا حکم کیا ہے, اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. چنانچہ بالکل اولین دور میں, یہ آغاز وحی کے تیسرے برس یا چوتھے برس کی بات ہے, یہ آیت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 214. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا سارا مال اب اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگ رہا ہے, انہوں نے کھانا تیار کیا ہے. حضرت علی بچوں میں سے ایمان لا چکے, حضرت زید غلاموں میں سے ایمان لا چکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹی عمر کے ہیں, وہ کھانا سرو کر رہے ہیں, وہ سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے 40-45 افراد کو بلایا, مگر اس مرتبہ ابو لہب نے محفل اچک لی. اسے اندازہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت رکھیں گے, چنانچہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور کھانا کھا کر یہ لوگ چلے گئے. دعوت دین کے پیش کرنے کا موقع نہ مل سکا. ترتیب وہاں تھی کہ کھانا پہلے اور کلام بعد میں ہوتا تھا, گفتگو بعد میں ہوتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد اہتمام فرمایا, اور اب کی مرتبہ پھر بی بی خدیجہ نے کھانا تیار کیا رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما دونوں انتظامات میں لگے ہوئے ہیں, اور اس مرتبہ اللہ کے رسول تیار تھے. چنانچہ جب کھانا پیش کیا گیا تو کھانے میں آخری جو آئٹم تھا وہ دودھ کے گلاس تھے. جس لمحے دودھ پیش کیا جا رہا تھا اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے اولین خطبات میں سے خطبہ ہے جس کے چند کلمات یا جملے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی, اور خاندان کے 40-45 افراد وہاں پر موجود ہیں, اور اللہ کے رسول فرمایا کہ دیکھو ان الرائد لا یکذب اہلہ, بے شک قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا. اگلا جملہ توجہ سے سنیے گا, اللہ کی قسم بالفرض میں سارے لوگوں سے اگر جھوٹ بولتا تو تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا, تم تو میرے اپنے ہو, تم تو میرے خون کے رشتہ دار. اللہ کی قسم بالفرض اگر میں باقی سارے لوگوں سے جھوٹ بولتا تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا, تم تو میرے اپنے ہو. جان لو جیسے روزانہ رات کو تم سوتے ہو اسی طرح ایک دن موت کی نیند تمہیں سونا ہے, اور جان لو جیسے روزانہ صبح تم بیدار ہوتے ہو ایسے اللہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گا. جان لو پھر ہر عمل کا بدلہ پیش ہوگا خیر شر, اور جان لو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب. یہ اولین خطبات میں سے خطبہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا, اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے, کھانے پر بھی بلایا اور اللہ کے دین کی دعوت ان کے سامنے رکھی, اور 45-45 لوگوں نے رد کر دی یہ دعوت, کسی نے قبول نہیں. ہاں بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, جمعے کا موقع ہے, حضرت علی کھڑے ہوئے وہاں پر رضی اللہ عنہ, چھوٹی عمر کے بچے ہیں, اور عرض کی، یا رسول اللہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، چھوٹا ہوں نا میں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، تکلیف ہے ان آنکھوں میں، لیکن اللہ کی قسم میں آپ کا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت علی کا جذبہ ہے وہاں پر۔ آج بھی دنیا اللہ کے رسول کی تعلیم کو مذاق کا نشانہ بناتی ہے، غیروں کو تو چھوڑے ماننے کا دعویٰ کرنے والے اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے آج اب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے، اتنا غریب ہے یہ دین، سارے سیاست دان جمع ہے جمہوریت کو بچانے پر، اسلام کا نام لینا کسی کو گوارا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شریعت کی بات کرنے کو تیار نہیں، نظام کی بات کرنے کو تیار ہے۔ کس کا نظام؟ بندوں کا نظام، کافروں سے لیا ہوا نظام، غیروں سے لیا ہوا نظام، اللہ کے نظام پر بات کرنے کو اب زبان نہیں ہلتی، سارے بچانے کو تیار ہے غیروں کے نظام کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ کیا ہمارے اندر کوئی حوصلہ ہے حضرت علی جیسا رضی اللہ تعالیٰ، کوئی جذبہ ہے اللہ کے دین کو بسر بلند کرنے کا، کوئی امتی ہونے کی ثبوت پیش کرنے کا اور رسول اللہ کے مشن میں شامل ہونے کا؟ اگر ماہ ربیع الاول میں کسی نے کچھ منانا ہے بھائی، منائے اس بات کو، منائے اس بات کو، کیا تھا مشن اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تھا عمل صحابہ کرام کا، کیا تھی جد و جہد اللہ کے رسول کی، کیا تھی محنت اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کی، جب بچہ بچہ مر مٹنے پر اور کٹنے پر تیار ہوتا تھا اللہ کے رسول کے مشن پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج امت کا حال یہ کہ شریعت کی بات کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے دیے ہوئے نظام خلافت کے قائم کرنے کی بات کرنے کو تیار نہیں، اور دعویٰ ہے ہمیں امتی ہونے کا، پتہ نہیں کیسا ہمارا دعویٰ ہوگا اور کیا ہم کھڑے ہو سکیں گے اللہ کے رسول کے سامنے قیامت کے دن، کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ میرے دین کے اوپر آنچ آتی تھی تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی، تمہارے گھر میں گلاس ٹوٹا تھا تمہیں تکلیف ہوتی تھی، میرے دین کے حکم ٹوٹتے تمہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی تھی، تمہاری فکریں کیا تھی؟ کرکٹ کا میچ، میرے صحابہ کی فکر کیا تھی؟ اللہ کا دین، کیا لے کر آئے ہو تم آج؟ سوچئے بھائی، اگر کچھ سوچنا ہے تو یہ سوچے ربیع الاول کے مہینے، اور اسی موقع پر، چلیے اگلی بات مختصر، اسی موقع پر یہ اگلا موقع ہے خاندان والوں کے درمیان ہی، اللہ کے رسول کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، خاندان کے ایک ایک فرد کو آپ نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے خاندان بنو عبد المطلب، اے خاندان بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کل تمہارے کسی کام آنے والا نہیں، بھتیجا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اے فاطمہ محمد کی رکھتے جگر، اے فاطمہ محمد کی بیٹا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، کل تمہارا باپ تمہارے کام آنے والا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فکر تھی اپنے خاندان کے اللہ کے رسول کو، انہیں جہنم کی آگ سے بچانا، یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ رشتہ داروں کو بلا کر دعوت پیش کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو، اور اس پر اللہ کے رسول کا یہ عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنے گھر کے متعلق قرآن ہدایت دیتا ہے، بالکل امیڈیٹ فیملی، میں ایک باپ ہوں تو میری اولاد کے متعلق، میں ایک شوہر ہوں تو میری بیوی کے متعلق میں ذمہ دار ہوں۔ قرآن نے فرمایا سورۃ التحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کرو، یہ ہے آپ کی میری سب سے بڑی ذمہ داری، یہ ہے آپ کا میرا سب سے بڑا معاملہ اور مسئلہ، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو دین کی دعوت پہنچانا، یہ آپ کا اور میرا کام ہے، یہ صرف دو چار دینی جماعتوں کا کام نہیں بھائی، یہ صرف مسجد کے مولوی صاحب کا، امام صاحب کا، خطیب صاحب کا، علماء امت کا کام نہیں، ان کا ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب سے بڑھ کر آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے، مجھے اپنے گھر والوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو آپ فکر کریں نا اپنے گھر والوں کی بھائی، مولوی صاحب تھوڑی 24 گھنٹے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں آ کے، میں مجموعی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں آپ بیٹھے، میرے گھر میں میں بیٹھا ہوں، آپ نے اپنی قبر میں جواب دینا، میں نے اپنی قبر میں جواب دینا، بھائی ہر ایک نے جواب دینا ہے. حدیث بخاری شریف کی، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ذمہ دار ہے، اکاؤنٹیبل ہوگا، جواب دہ ہوگا کل قیامت کے دن. کون کون؟ حکمران سے پوچھا جائے گا رعایا کے متعلق. کبھی کوئٹا میں 100 مر جاتے ہیں، کبھی کراچی میں روزانہ 20 مر جاتے ہیں، ایسے ہی تم چلے جاؤ گے اللہ کے سامنے، پاس ہو جاؤ گے کیا؟ حکمران سے پوچھا جائے گا رعایا کے بارے میں، مالک سے پوچھا جائے گا، آقا سے پوچھا جائے گا غلام کے بارے میں، باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی کے بارے میں، اور دوسری روایت میں بیوی سے پوچھا جائے گا شوہر کے مال، گھر اور بچوں کے بارے میں. ہر ایک کے جواب دیتا ہے. یہ آپ کے میرے اصل مسائل. مر جائیں گے سی این جی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے بجلی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ ان سارے مسائل کو ختم فرمائے، ہماری یہی دعا ہے. لیکن ہم توبہ تو کریں اللہ کے حضور. لیکن بھائی موت آئے گی، یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد قبر کے سوالات شروع ہو جائیں گے. وہ ہے اصل معاملہ. حشر کے میدان میں یہ سوالات ہوں گے، یہ ہے اصل معاملہ. ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے، حکمران ہو، آقا ہو، شوہر ہو، باپ ہو، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.